پھر تو پھر کہاں سے کوئی چیز دے سکے گا؟ اس لیے اپنی صحیح بات کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پر اعتماد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے زہد کیا چیز ہے دنیا سے بے رغبتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عجیب جواب اسے ارشاد فرمایا ہے. آپ نے فرمایا جن چیزوں کے مالک اللہ کے ہاتھ ہیں ان پر تجھے زیادہ اعتماد ہو بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر اعتماد ہو جائے جن کے مالک تیرے اپنے ہاتھ ہیں. اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اعتماد اس پہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یہ ہے خدا کی توحید. یہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا زمین کا، بس وہی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت قطعاً نہیں کریں گے. اور اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی اذن شتتا، تو کیا ہوگا؟ ہم راہ راست سے ہٹ جائیں گے، ہم سیدھی چیز سے ہٹ جائیں گے. ہا الاقومنا، ارے دیکھو یہ ہماری قوم ہے، نتخذو من دونہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو آلیہتن اپنے خدا بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم، کیوں نہیں یہ لے کے آتے ان کے اوپر بسلطان بین، کوئی ایسی واضح دلیل جس کی وجہ سے ہم بھی سمجھیں کہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے. فمن اسلم، سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا اللہ کذبا، جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان باندھتا ہے علیہ عزب اللہ. انہوں نے کہا اس قوم کو دیکھو کتنے خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں، ایک خدا دو خدا. در حقیقت بندہ جب ایک سے بڑھتا ہے پھر بڑھتا ہی چلا جاتا، پھر کوئی قید نہیں رہتی، کہیں بھی چلا جائے. مولانا عظیم آبادی تھے رحمت اللہ علیہ، غالباً احمد علی ان کا نام تھا، پٹنہ کے رہنے والے تھے بہار کے، اور بہار میں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت خلفاء تھے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کو اللہ نے جہاں خاص قبولیتیں بخشی ان میں پٹنہ یا بہار کے علاقے تھے، ان میں حضرت کا سلسلہ بہت پھیلا. اور مولانا احمد علی صاحب عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا. جیل سے جب واپس آئے تو ان کی ایک چھوٹی بچی تھی، اس کا نام تھا سکینہ، اور وہ رو رہی تھی اندر کمرے میں. تو مولانا کے بہت مرید ان سے ملنے آئے، تو مولانا نے آواز دی در سے اور کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ یہ سکینہ کیوں رو رہی ہے. اس نے کہا حضرت پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے، ایسی بچی ہے، ضد کر رہی ہے. ان کا میرے پاس بھیج دو. تو ان کا بیٹا اپنی بہن کو اٹھا کر لے آیا. تو مولانا اس بچی کو ٹہلانے لگے، اٹھ کے لوگ حیران تھے کہ حضرت سے تو کبھی ایسی بات ہوئی نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اسے کوئی چیز دی، بہلایا، وہ چپ ہو گئی. تھوڑی دیر بعد پھر رونے لگی، پھر مولانا اسے بہلاتے رہے، پھر وہ روئے، پھر چپ ہو جائے. تو مولانا دو چار مرتبہ کے بعد اس بچی کو انہوں نے اٹھا کر اس کے بھائی کے حوالے کیا، اپنے بیٹے کے، اور کہنے لگے سکینہ کو دیکھو، بار بار یہ کلمہ پڑا، لوگوں نے ہلایا کہ کیا ہو گیا، تو جان نکل گئی. یہ تھی موت، یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق. کے ایک کو منا لیا تو سب کو ہی منا لیا، کون اس لوٹنے اور منانے کے چکر میں پڑے. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کے علاوہ جب لوگ خدا بنا لیتے ہیں، ایک خدا دو خدا، ارے کتنے خداؤں کا لیاز باللہ بنائے گا. اور یہی چیز آ جاتی ہے ان لوگوں میں جو سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ چاہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور لوگ اس سے راضی ہو جائیں تو کیا کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین مجھے نصیحت لکھیں، ولا تقصری فی، اور زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو، بس چھوٹی بات ہو. ترمذی میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لکھا معاویہ پہ اللہ کی سلامتی ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو اس چکر میں رہتا ہے کہ سب لوگ اس سے خوش ہوں، اللہ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے، خود بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. ہم نے تو آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہو اور پھر لوگ اس سے سارے ہی خوش ہو جایا کریں. جو آج خوش ہوتا ہے کل وہی اس میں کیڑے اور عیب نکالنے لگتا ہے، کل وہی لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھو جی اس میں تو یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو اس بات پر اس بات کی جدوجہد کرتا رہے، جو اس کی کوشش کرتا رہے کہ اللہ اس سے خوش رہے، تو اللہ خود بھی اس سے خوش رہتا ہے اور لوگوں کے ایک بڑے حصے کو بھی اس سے راضی اور خوش کر دیتا. دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ، کوئی انسان، وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو کیسے راضی رکھوں، کیسے خوش رکھوں. تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، آج کل یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے راضی کرے، خوش کرے. تو میں اس سے راضی ہو ہی جاؤں گا اور میں اس سے خوش ہوں گا, اور اب تم دیکھو میں اسے ان اعمال کی توفیق دوں گا جن کی وجہ سے یہ مجھ تک پہنچ جائے گا, اور جب میں اپنے بندے سے خوش ہو جاؤں گا تو میں فرشتوں میں یہ اعلان کر دوں گا کہ سارے فرشتے اس سے راضی ہو جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتوں کا اثر زمین پر پڑتا ہے اور پھر لوگ بھی اس سے خوش ہو جاتے. یہ ہے اصل صورتحال کہ اللہ کو راضی کرے, پھر اللہ اپنے فرشتوں کو اس سے خوش کر لیتے ہیں, پھر دنیا کے لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. لوگ الٹی ترتیب سے چلنا شروع کرتے ہیں. الٹی ترتیب سے چلنا کیا مانے, مطلب یہ کہ پھر لوگوں نیچے سے خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی آدمی نے قومی اسمبلی کی طرف پیٹ کر کے کھڑا تھا اور جا رہا تھا دوسری طرف کو, تو اسمبلی پیچھے تھی, اس نے کسی سے پوچھا بھائی صاحب اسمبلی کتنی دور ہے, تو اس نے کہا 25,000 میل کا فاصلہ. تو وہ ہنس پڑا, اس نے کہا مذاق کر اس کا, نہیں نہیں 25,000 میل کا فاصلہ, آپ چلتے جائیے کس دن پہنچ جائیں گے. اس کا 25,000 میل کا کیا مطلب, اسمبلی تو یہیں کہیں ہے. اس کا صاحب اسمبلی تو اصل میں آپ کے پیچھے ہے, مگر دنیا کا قطر جو ہے نا وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 25,000 میل ہے, دنیا گول ہے, تو جب آپ چلنا یہاں سے شروع کریں گے 25,000 میل چل کے پھر آپ آ جائیں گے تو اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے, تو اسمبلی آ جائے گی. میں تو یہ آپ کو سمجھا رہا تھا. تو الٹی بات ہو گئی نا, کیونکہ منہ الٹا تھا, رخ الٹا تھا, تو رخ اگر سیدھا کر لیتا تو اسمبلی تو چند قدم کے فاصلے پر تھی. بس اسی طرح ہوتا ہے کہ مخلوق کی طرف منہ کر کے اللہ کی طرف پیٹ کی ہوئی ہے, اب ڈھونڈتا ہے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں اور لوگ کسی طرح خوش ہو جائیں. وہ تو 25,000 میل کا چکر لگے گا, پھر اللہ کی طرف رخ ہوگا, پھر جا کر کے یہ بات ہوگی, مگر نہ ہو نہیں سکتی. حضرت تھانوی قدس روح کو کسی نے لکھا, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ یہ چندہ بھیج رہا ہوں مسجد کے لیے, یہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا اکابر کا. اس نے کہا کہ اس کی رسید بھیج دی جائے, وگر نہ آئندہ سال سے نہیں آئے گا. نواب تھے بڑے, اپنے آپ کو سمجھتے تھے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے منی آرڈر بھی واپس فرمایا اور اس کے ساتھ لکھا کہ تم تو آئندہ سال کا کہتے ہو, میں ابھی سے بند کر رہا ہوں, مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے غیور تھے, انہوں نے رسید کبھی نہیں چھپائی اپنے یہاں کی. حضرت نے فرمایا اعتماد ہے ہم پہ تو پیسے خرچ کرے نہیں ہے, تو جب اپنے پاس رکھے سنبھال کے, اللہ نے کام چلانا ہے چلائیں گے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. اللہ پر اعتماد اتنا تھا, اس لیے وہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی ٹھکرا سکتے تھے, پرواہ نہیں تھی کہ مالک کے قبضے میں ہے ساری چیز. وہی بات, نگاہ یار سلامت ہزار مہخانے. انہوں نے کہا اللہ کو چھوڑ کر اس قوم کو دیکھو کتنے خدا انہوں نے بنا لیے ہیں. در حقیقت اللہ کے ساتھ تعلق دل میں نہ رہے تو کئی انسان پیسے سے دب جاتا ہے, کئی کسی کے عہدے سے دب جاتا ہے, کئی کسی کی خاندانی وجاہت سے دب جاتا ہے, ہزار چیزیں دبا لیتی ہیں. اور جب اللہ دل میں آ جائے کہ اللہ کی صاحب کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے, پھر پیسہ بھی اپنی قیمت کھو دیتا ہے, پھر دولت بھی اپنی قیمت کھو دیتی ہے, دولت والے بھی اپنی قیمت کھو دیتے ہیں, سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں, بس اس کو اللہ ہی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. انہوں نے کہا لو لا یاتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں یہ اپنے لیے خداؤں کے لیے کوئی واضح دلیل لاتے, کوئی دلیل مجھے بھی تو دے, میں بھی ان کے خداؤں کو مانوں, مگر کوئی دلیل بھی تو. علی اعوذ باللہ, دلیل ہی کوئی نہیں اور بغیر دلیل کے عبادت کر رہے ہیں. اللہ تو وہ ہیں جو اپنے بندے کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے. جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے در پر ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں چھوڑا کرتے. سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے, قصہ پتہ نہیں سچو جھوٹو, لیکن قصہ سمجھانے کو لکھا ہے. سعدی لکھتے ہیں ایک آدمی کو بہت بہت مصیبت پیش آ گئی, تھا ہندو اور جس بھگوان کی عبادت کرتا تھا اس بت کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے روتا رہا اور کہنے لگا بڑا مشکل وقت آ گیا ہے, آپ میری مدد کیجیے. اگلے دن پھر چلا گیا اور نیند اس کی اڑی ہوئی تھی اور بہت سی مٹھائی اور شیرینی اور کیا کیا چیزیں پیسے لے جا کر رکھ دیے اور کہا یہ سب آپ کی نظر کرتا ہوں, میری مدد کیجیے, دیکھیے میں آپ کی کتنی عبادت کرتا رہا ہوں, ہر ہفتے حاضری دیتا رہا ہوں, کس کس طرح آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے, تو آپ میرا کچھ کیجیے. سادی فرماتے ہیں اس کا کام نہیں ہوا. چند دن کے بعد وہ پھر گیا اور اس بت کے سامنے اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور کہنے لگا کہ آپ میرا کام کر دیں, نہیں تو وہ جو میرے ہمسائے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں, مسلمانوں کا جو خدا ہے اللہ, میں اس سے جا کے کچھ کہوں پھر آپ اگر میرا کام نہیں کرتے. تو سادی فرماتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کا کام ہو گیا. جب اللہ تعالی کی طرف تھوڑی سی توجہ کی تو کام ہو گیا. تو وہ جو بزرگ تھے اس کے ہمسائے, انہوں نے کہا اللہ یہ اتنے عرصے تک شرک کرتا رہا ہے, بتوں کی عبادت ایسے روتا رہا ہے اور اتنا رہا, اور آپ کا نام محض لینے سے کام ہو گیا, یہ کیا آپ نے اس کی شرک کو نہیں دیکھا, اس کی گناہوں کو نہیں دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اور فرمایا وہ اتنے عرصے تک صنم کو پکارتا رہا اور مجھے نہیں پکارا, اور اگر اب پکارنے پر میں بھی اس کا کام نہ کرتا تو اس بت میں اور مجھ میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ہمارے ساتھ تو تعلق ہو گیا, جب ہمیں پکارا تو ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بندہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہم اسے ایسے کر دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ اپنے بندوں کو بلا چھوڑتے ہیں. اللہ فرما, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رب عشس اغبر, کتنے ہی گرد آلود کپڑوں والے جن کے کپڑے میلے کچلے ہوتے ہیں, جن کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں, جن کے بال جڑے ہوئے ہوتے ہیں میل کی وجہ سے, لوگ قسم اللہ کبھی خدا کو قسم دے دیں کہ اللہ اس کام کو کر دیں, لابرہ خدا اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے, اس کی بات کو نہیں ٹالتا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے گم کر دیا. تو مالک عین موقع پہ اس کے کام نہ آئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے اپنے آپ کو جب اس ذات مقدسہ کے لیے وقف کر دیا ہے کہ اللہ ہی کا کام کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیں, پھر تو کوئی بات نہ ہوئی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں کوئی واضح دلیل یہ لے آتے, فمن اظلم ممن افترا اللہ کذبا, اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی بھی کئی ایک قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی انسان خواب میں وہ کچھ نہ دیکھے جو لوگوں سے بیان کرے, اتنی شدید چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان خواب کو بیان کرے حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب سے بھی پہلے اسے دو جو کے دانے دے دیں اور اسے کہیں گے ان میں گرا لگا کر لے آؤ, پھر تمہارا حساب شروع کریں گے. اور وہ گرا کی کوشش کرتا رہے گا اور جو کے دانے میں کیسے گرا لگے گی اس سے, اور اسے کہیں گے یہ ہے وہ تیری سزا جو تو دنیا میں لوگوں سے وہ باتیں کہتا تھا جو در حقیقت تو نے خواب میں نہیں دیکھی تھی. خواب جھوٹا بیان کرنا لوگوں کے سامنے یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے نا. یہ کہنا کہ خواب میں حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, اتنی اچھی چیزیں دیکھی, یہ وہ, سننے والے پہ تو کوئی اثر ہو سکتا ہے, حق تعالی شانہ پہ کیا اثر ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خواب کی جھوٹ کی وجہ سے اللہ کیا ماتوب ہو جائے گا, اللہ تعالی کی طرف سے اس پہ گرفت ہو سکتی ہے. یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے خواب کے متعلق. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی ایک اور قسم بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو چیز اس پہ نازل نہیں کی گئی, الیعوذ باللہ, وہی ہے جھوٹی نبوت ہے, خدا نے فرشتے اس کے پاس نہیں بھیجے اور لوگوں کو کہتا ہے مجھ پہ الہام ہوا ہے, مجھے وہی کے ذریعے یہ بتلایا گیا ہے, میں نے یہ چیز دیکھی ہے, یہ بھی خدا پر جھوٹ بولنے کے ذمن میں آتی ہے. اسی طرح دین کے احکامات کی تعریف کرنا, شریعت کچھ کہتی ہے اور محض لوگوں کی جا کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے احکامات کو بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے یوں کہا ہے, الیعوذ باللہ, یہ بھی جھوٹ کی ان قسموں میں سے ایک قسم ہے جو اس آیت کے ذمن میں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے, ممن افترا اللہ کذبا, جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے, یعنی اپنے پاس سے حلال اور حرام کرتا ہے پھر اللہ کے ذمے لگا دیتا ہے کہ الیعوذ باللہ اللہ کا یہ حکم. یہودی یہی کرتے تھے, تورات کو بدلتے تھے, عیسائی انجیل کو بدلتے تھے, جھوٹی عبارتیں اس میں شامل کر کے پھر کہتے تھے اللہ کا حکم یہ نازل ہو گیا ہے, حالانکہ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا, یہ سب اپنے کرتوت تھے جو لوگ کیا کرتے تھے. اسی طرح الیعوذ باللہ اس امت میں وہ جھوٹے پیر یا وہ مشائخ جو اپنی من مانی خواہشات کے مطابق مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں, کوئی کہتا ہے حضرت اس کی دلیل, تو کہتا ہے دلیل کچھ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے شریعت کا حکم یہی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے اپنے نفس نے اسے سکھایا ہے اس کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے, وہ بھی اس میں شامل ہے. اتنی شدید بات ہے یہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم علی من افتاح, گناہ اس پر ہے جو فتویٰ دیتا ہے. یہ فتویٰ دینا کوئی آسان چیز ہے؟ شریعت کا مسئلہ کسی کو بتانا کوئی آسان چیز ہے؟ اور پھر کسی کے پیسے سے دب کے, کسی کے روب دولت عہدہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر شریعت کا حکم بدل دے, علی عزباللہ, اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا اور اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ قیامت میں جب اللہ پر اس نے جھوٹ بولا ہے پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی پھر اسے جھوٹا مشہور کر دیتا ہے، لوگ اس کا اعتبار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی جھوٹ کی صورتیں ان میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تعالی شانہ کے ساتھ وہ دوسرے کسی خدا کے وجود کا لیا زباللہ لوگوں کو دعوت دے اور تصور دے۔ اس لیے یہ اللہ کے بندے یہ نوجوان جو اٹھے ہیں کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولیں؟ یعنی یہ کوئی کہے کہ اللہ نے فلاں 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 کو اپنا اختیار دے دیا ہے، الیاذ باللہ خدا کا بیٹا فلاں آدمی بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لوگ آخر اس پر دلیل لاتے؟ جب دلیل نہیں ہے ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ باقی
لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو اس کا مطلب اس وجہ سے ہوا کہ وحی کے ذریعے پتا چل گیا کہ یہ خدا کی رحمت سے دور ہو گئی، اور اگر اب تو کوئی خبر دے ہی نہیں سکتا،
اس کا مطلب ہے کہ اب اگر کوئی کہے تو
اس کا حکم۔
دوسری بات جو اب مولانا اشرف انتانی صاحب کے ہم نے فرمائی تھی،
جی
انہوں نے کہا کہ مجھے رسیدی کو نہیں دیا کرتے تھے، تو مجھے اچانک قرآن اور اسلام شریعت کا اصول یاد آیا کہ مسلمان اگر کوئی بھی معاملہ کرے تو لکھ کر پڑھ ضرور کرے،
کچھ نہ کچھ
ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ ایک اسلامی اصول کے خلاف بات نہیں ہے؟
یہ معاملہ تھا نہیں نا، یہ تو وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے جہاں قرض لیں، جہاں کوئی تجارت آپ کر رہے ہوں، جہاں لین دین کا مسئلہ کر رہے ہوں، وہاں تحریر ضروری ہے۔ یہ تو اس آدمی نے پیسے بھیجے کہ مدرسے میں خرچ کر دیں بچوں کو اور مجھے اس کی رسید بھی دیں، تو انہوں نے کہا کس بات کی رسید ہے تمہیں؟ ہم پہ اعتبار ہے تو مدرسے میں ہی خرچ کریں گے، نہیں اعتبار اگر تو تم مت بھیج۔
اس طرح کیا کچھ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس بار سے کہ وہی میں بھی نیک آدمی ہوں، کیوں رسید بولوں گی؟
ہاں جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔
لیتا بھی
کوئی نہیں، کوئی شرعی چیز ایسی نہیں ہے، مگر جس انسان کی دیانت، جس کا اللہ پہ توکل اعتماد اور اس درجے کا آدمی ہو، اس کی شہرت، اس کی نیکی، اس آدمی کے لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو کہتا ہے نہ دو، لیکن حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ خود خرچ براہ راست کرتے بھی نہیں تھے، تو ان کے ہاں بہت ملازم تھے، پورا نظام تھا، وہ دے دیتے کسی کو کہ بھائی یہ ہے بچوں کا مد میں پیسے آئے ہیں دے دو۔ یہ چیز اب کوئی آدمی اگر اسی درجے کا ہوگا وہ کہتا ہے تو اس کی وہ تو اللہ پہ اعتماد توکل کی بات ہے، اور رسید دینی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تاکہ کسی کو شبہ رہے ہی نہیں۔
ان کا تو ان کی تو خاص بات ہی بزرگ تھے، عام پبلک میں ویسے میرے خیال میں قرآن پاک میں کوئی آیت ہے کہ مجھے اگر صحیح کچھ طرح یاد نہیں رکھے، یہ جو راہب ہیں اور یہ جو اس طرح کی مساجد کا نہیں، ان میں
جی
ہاں وہ سب سے زیادہ فراڈ اس میں ہوتا ہے، مطلب ہے یہ جو ہمارا جو بھی نان پروفٹ آرگنائزیشن جس میں بھی کہہ لیں اس میں ہم بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، مطلب ہے فوجوں، تو یہ بھی ہے، اس لیے اس کا اکاؤنٹبلٹی، اس کا ریکارڈ اور یہ ضروری ہے۔
اس کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے
جی،
وہ الگ بات ہے، اس کا ریکارڈ رکھ کے
جی
اس میں کوئی عرض نہیں، مگر کسی بھی کو بھی یہ دھمکی دینا کہ یہ جو تم اس میں کا پیسے لے رہے ہو تو اس کی رسید بھیجنا، ورنہ آئندہ نہیں بھیجیں گے، یہ تو جس کا مزاج دماغ اتنا چڑھا ہوا ہو کہ دھمکیاں دے وہ اپنے پیسے کو خود سنبھال کے رکھے، کون مانگنے گیا تھا؟ یہ اس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے،
تعلق کا تعلق ہے تم آئی تھنک اس ناٹ کوسچنیبل، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ عام لوگ
ویسے عام طور پہ وہ
کسی کو بہانہ بنا کے کر سکتے ہیں،
حضرت ثانی رحمۃ اللہ سے دین ثابت نہیں ہوتا نا، دین تو کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے واقعے کے آپ نے پہلے اس پہ غور نہیں کیا کہ اس نے کہا آئندہ نہیں بھیجوں گا، تو اس نے کہا تم آئندہ سال بند کرو گے، میں ابھی سے واپس بھیج رہا ہوں۔
اس سے کیا پھر یہ بات نہیں نکلتی کہ پھر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں دینا چاہے اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ، میں نہیں قبول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تم اللہ کی راہ میں دینا چاہے، اگر تم یہ بات کہہ دی تو میں نہیں کر رہا ہوں قبول۔
یہ صحیح، بالکل جہاں پہ اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں نا، اور لوگوں کو اپنے مال سے زیادہ محبت و بنسبت دین کے، اور ان کی ذہنیت شک اور شبہ کی ہو، وہاں یہی کرنا چاہیے۔ مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے پیسے لے کے، تو حضرت سے کہا مدرسے میں خرچ کر دیں اور رسید دے دیں، تو اس نے فرمایا خود ہی خرچ کر لو، مجھے تو کوئی نہیں، خرچ کرنے کی. اس نے کہا حضرت ہم کیسے خرچ کر لیں؟ تو فرمایا یہاں سے باہر نکلو گے نا دروازے سے تو لوگوں کو پیسے بانٹتے چلے جانا ہے, گھر پہنچنے سے پہلے پہلے پیسے خرچ ہو جائیں گے. تو اصل مسئلہ پیسے کے خرچ کرنے نہ کرنے کا نہیں ہے, اصل مسئلہ ان لوگوں کی اصلاح کا ہے. لوگ ایسے ہوں جو پیسہ دے کے اس بات کو پر خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے رکھ لیا دین کے لیے, دین کے کام میں لگا دیں. ایسے ہی لوگوں کا پیسہ اللہ کے یہاں چلتا ہے. اور جن لوگوں کو شک ہو کہ پتہ نہیں میرا پیسہ جائے گا کدھر, یا میرے پیسے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, یا میرا پیسہ پتہ نہیں لوگوں کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, تو ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی عزت اس وجہ سے کرے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے یا اس کا عہدہ اچھا ہے, 2/3 دین کا حصہ اس کے دل سے ویسے ہی نکل جاتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے. کیا ضرورت
ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کے پیسے کسی کے عہدے کی وجہ سے اس سے متاثر ہو کر دین کو بدلے, اس کی عزت کرے, فقط ذہبا سلسا دین ہو, تو اس کے دین کا 2/3 حصہ ویسے ہی دل سے نکل جاتا ہے, ایمان کم ہو جاتا ہے.
یہ کیا اسلام کے اس اصول کے منافع نہیں ہوگا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک کافر پہ بھی لعنت نہیں بھیج سکتے جب تک کہ وہ دیتا ہے, اور اصول اس میں یہ ہے کہ بھائی کیا مانے کہ وہ چینج ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی بندہ رسید مانگ لے کسی بھی مقصد کی خاطر,
وہ الگ چیز ہے. رسید کا اس سے تعلق اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں تو رسید ضرور لے, ضرور ہونی چاہیے, اس میں کوئی اس کا اس سے تعلق نہیں. اس کا تو تعلق غرور سے ہے, اصل کبر کے شعبے سے. اس کا دماغ ذرا نیچے آئے, جس کو اتنا غرور ہو نا اپنے پیسے کا کہ پتہ نہیں میرا پیسہ کتنی چیز ہے, تو اسے اسی وقت منہ پہ مار دینا چاہیے کہ سنبھال کے رکھو, کوئی ضرورت نہیں,
اس انداز سے کرو,
کتنا ہی چاہیے.
لیکن یہ ہے کہ جو بینگ چونکہ وی آر ڈیلنگ آل دا ہیومن بینگ ود ایچ
ادر, وہ معاملات
جیسے آج کل یہاں پر امریکہ میں خصوصاً
بھائی معاملات کا باب ہے, معاملات کا باب ہے, یہ اخلاقیات, یہ اصلاح کا باب ہے. اسلام کے باب میں تو ایسے ہی کرنا چاہیے, اور معاملات کے باب میں اس چیپٹر میں رسیدیں دینی بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے, ریکارڈ پورا صاف رکھے بالکل, تو آپ کی بات اس طرح درست ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں,
جہاں تک اس میں اس اسلام میں تعلق ہے تو
اس کو کوئی نہیں معاف سیدھا کرنے کے لیے. جی ہاں, وہ ضروری تھا, شاید نہیں یقیناً ضروری تھا. قوم ہے جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیے ہیں, لولا یاتون علیہم سلطان بین, اور یہ ان کے لیے کیوں نہیں کوئی واضح دلائل لاتے, فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولے. سورہ کاف 15 پارے کی 15 آیت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی اصحاب کہف کے سلسلے میں کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو بات کہی وہ یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے, اور اس بات کو آخر پر کہا کہ دیکھو اس سے زیادہ ظلم کی بات کیا, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے, یعنی اللہ کے ذمے وہ باتیں لگائے جو در حقیقت اللہ نے نہیں کہی ہیں. اس آیت کریمہ پر پچھلی مرتبہ بھی بات ہو چکی تھی, اور اس میں اتنی سی بات باقی تھی کہ بہت سی صورتیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی ہیں. مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ کوئی انسان غائب کے جاننے کا دعویٰ کرے اور اس کے مزاج میں یہ بات آئے کہ وہ لوگوں کو ایسی چیز کی علیہ باللہ دعوت دے جو در حقیقت نہیں ہے. مثلاً وہ لوگوں سے اپنا کشف بیان کرے اور لوگوں کو یہ کہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, حالانکہ اس انسان نے وہ چیز نہ دیکھی ہو. اسی طرح خواب کو بیان کرے جو خواب اس نے نہیں دیکھا اور اس کو جھوٹ موٹ بولے, تو یہ اتنی شدید چیز ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنا تو ہے ہی ہے, یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی آدمی اپنے پاس سے
خواب بنا کر جو جو بتاتا ہے لوگوں کو تو وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے خواب کی اصل جو برکات ہوتی ہیں اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. مثلا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حقیقت میں اس انسان نے نہیں دیکھا ہوتا تو اللہ نے اگر اس کے لیے یہ کر بھی دیا تھا کہ زندگی میں کسی موقع پر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو اس جھوٹ کی وجہ سے وہ اپنا وہ حصہ بھی مقدر کا کھو دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سورہ یوسف میں وہ جو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا اس پہ انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے اصل میں خواب کوئی نہیں دیکھا, بس حضرت یوسف علیہ السلام سے بیٹھ کر وہ جھوٹ انہوں نے بول دیا تو جو جھوٹ بولا تھا وہ ان کے سامنے آ گیا. جس قیدی نے جھوٹ بولا وہ قیدی تھا جس نے اپنے بارے میں خواب بیان کیا کہ اس طرح پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ اصل میں خواب نہیں تھا, وہ تو جھوٹ تھا. تو اس لیے کوئی بھی آدمی, قصہ مختصر یہ کہ غیب کی چیزوں پر جب بھی جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ ان برکات سے اس انسان کو محروم کر دیتا ہے. اسی لیے شدید ترین چیز جو گنی گئی ہے وہ جھوٹ کا بولنا ہے. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے بچوں کو اولاد کو اس چیز سے بچانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے برا کبیرہ گناہ کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا الشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, پھر آپ نے اور گنوا دیا اور پھر آخر پہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بدتر گناہ, تو ہم نے عرض کیا ضرور بتا دیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ جملہ بار بار فرماتے رہے کہ قول الزور او شہادت الزور, جھوٹا جملہ اور جھوٹی گواہی, جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. اور اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گنا کہ ہم نے تمنا کی کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہمت نہ دیتے, اتنی زیادہ مرتبہ آپ نے اس جملے کو دہرایا. تو حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو برکات سے محروم کرتی ہیں. جھوٹی گواہیوں میں سب سے بدتر گواہی یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ شرک کی گواہی دے, اللہ کے ساتھ کسی اور کے ہونے کی گواہی دے, اور وہ یہ علیہ باللہ گواہی دے کہ خدا نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو شریک کر رکھا ہے. تو یہ بدترین گواہی ہے کہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے, یعنی شرک کی گواہی دے اور خداؤں کی خدائی کو مانے. اور اسی لیے جو عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے وہ اللہ کی توحید ہے, اور اللہ کی توحید کو ساری صحیح طرح سمجھنا ہو تو یہ تقویت الایمان ایک کتاب یہاں ہے, حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی, اسے پڑھیے, بار بار پڑھیے حتیٰ کہ ایک ایک مضمون اس کا ذہن میں بیٹھ جائے. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں شرک کی ساری قسمیں کھول کھول کے بیان کی ہیں, اور انہوں نے اس زمانے میں بیان کی ہیں جس زمانے میں ان کی جان کو خطرہ پڑ گیا تھا اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے. اور شرک کی جتنی قسمیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا ہے, اور اس میں بھی یہی بات آپ کو ملے گی کہ اللہ کے ساتھ شرک بدترین گواہیوں میں سے ایک گواہی ہے. اس کے بعد جو دیگر گواہیاں ہیں جو عدالتوں میں ہوتی ہیں, یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کتنی شدید چیز رات نازل ہوئی ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اللہ نے مجھ پہ حکم نازل کیا اور مجھ سے فرمایا کہ شرک اللہ کے ساتھ کرنا اور جھوٹی گواہی دونوں کو اللہ نے برابر قرار دے دیا ہے. اتنی بری چیز ہے جھوٹی گواہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اسی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو جھوٹی گواہی کھائے گا اور جھوٹی قسم اٹھائے گا وہ یقیناً اپنے آپ کو برباد کر لے گا، ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ تو یہاں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ پر جھوٹ اور بہتان یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی بری بات ہے، اور یہ وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَأَذِرَتَ ذَلْتُمُوْهُمْ، اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو یعنی اپنی قوم والوں کو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو پھر غار کی طرف، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے رحمت کو بکھیر دے گا اس میں، ویحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، نرمی پیدا کر دے گا۔ انہوں نے دیکھیے دعا کیا مانگی تھی، انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اللہ ہمارے کام کو درست کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اس غار کی طرف چلو اور اس سے کیا ہو جائے گا، تمہارا کام بہتر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، اپنی رحمت کو نشر کر دیں گے، پھیلا دیں گے۔ اب اس میں پہلا جملہ جو انہوں نے کہا کہ جب تم انہیں چھوڑ چکے ہو، اعتزال کہتے ہی عربی میں الگ ہو جانے کو، چھوڑ دینے کو ہیں، اسی سے وہ معتزلہ بڑا مشہور فٹکا ہے، آپ نے اس کا نام سنا اور پڑھا ہوگا۔ وہ معتزلہ کا بھی نام اسی لیے پڑا تھا کہ وہ عام اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے کہا جب تم انہیں چھوڑ چکے ہو، اور ان کو چھوڑ چکے جو اللہ کے علاوہ، جو جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی تھی، تو یہ ہے اصل میں ترک کرنا اور ہجرت کرنا۔ اور ہجرت کے لیے انہوں نے ٹھکانہ کیا متعین کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلو اور اس غار کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں آئیں گی۔ تو دو نیکیاں کل ان اللہ کے بندوں کی ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان لانا اور دوسرے ہجرت کرنا، بس اس کے علاوہ تیسری کوئی نیکی بظاہر ہے نہیں۔ تو یہ جو اللہ پر ایمان لانا، اس کی گواہی دینا بادشاہ کے دربار میں بغیر ڈر کے گواہی دینا، اور اللہ کی مہربانی ان پر ہونا، یہ خود ایمان اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ تنہا اللہ کے ہاں مغفرت کرانے کے لیے بسا اوقات کافی ہوتا ہے، بشرطے کہ اس انسان نے اور حقوق میں گڑبڑ نہ کی ہو، اللہ کے حقوق پورے کرتا رہے اور اسی طرح انسانوں کے بھی حقوق پورے کرتا رہے۔ تو یہ ایمان اتنی قیمتی اور وزنی چیز ہے کہ اس جیسی چیز کوئی ہو نہیں سکتی، اسی لیے اہتمام اس بات کا کیا جاتا ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہے اور ایسی باتیں، ایسی حرکتیں نہ کرے جن کی وجہ سے ایمان پر زد پڑتی ہو۔ تو ان کی نیکی سب سے بڑی ایمان لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا چھوڑ دو ان چیزوں کو جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، اور ان کو بھی چھوڑ دو جو خدا کی عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہیں۔ فقہا نے اس آیت میں ہجرت کے احکامات کو لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے چلے گئے ایک غار کی طرف، اس غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ ممکن ہے آگے آئندہ بھی کہیں جانے کا ان کا ارادہ ہو، مگر وقتی طور پر جان بچانے کو تو یہ غار میں گئے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ہجرت کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہجرت تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، وہ ہجرت ختم ہو گئی اور اس ہجرت کا وجود نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فتح مکہ کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا، کسی نے ہجرت کی بات کی تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، یعنی اس شان والی ہجرت جس شان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور جس طرح انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اور جس طرح ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اس اجر والی اور اتنی عظیم ہجرت اب نہیں رہی۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اہتمام تھا خاص طور سے اس بات کا کہ ان کی ہجرت پوری ہو جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے، اور ان کو جہاد میں ایک زخم آیا تھا کبھی، اور وہ زخم کھل گیا، تو سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مکہ مکرمہ میں موت مجھے اچھی نہیں لگتی، تو مراد یہ تھی کہ ہجرت میری پوری ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سعد کی ہجرت پوری کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہاری ہجرت بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر اللہ ایک قوم کو تمہارے ذریعے ذلیل بھی کرے گا، ایک قوم کو خدا عزت بھی دے گا۔ تو جب ایران انہوں نے فتح کیا تو انہوں نے کہا دیکھو ان مشرکوں کو خدا نے میرے ذریعے ذلت دی اور میرے ذریعے مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہو گئی. تو ایک ہجرت وہ ہے, اتنا اہتمام تھا ان لوگوں کا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج عمرے پر جب آتے تھے تو ان گھروں پر نظر اگر پڑ جاتی تھی جن گھروں کو وہ چھوڑ کے گئے تھے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں, تو کہنے لگے میں اس لیے کہ اللہ کے لیے جو چیز خرچ کر دی ہے جی نہیں چاہتا کہ اس چیز کی طرف دوبارہ نگاہ بھی پڑے, کہیں ایسے نہ ہو کہ دل ادھر کو کھینچ جائے, تو اللہ کے لیے جو چیز ہم چھوڑ چکے ہیں پھر اس کی طلب پیدا ہو جائے. اتنا خدا کے راستے میں کھپے ہوئے تھے, اتنا اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں سر کر رکھا تھا. تو ایک ہجرت تو وہ ہے جو ہجرت تھی, ایک ہجرت اس کے علاوہ ہے, اور ہجرت یہ ہے کہ کوئی انسان دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کر جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرکوں کے درمیان رہے اور جو کافروں کے درمیان رہے میں اس آدمی سے بیزار ہوں, میرا اس کا کوئی تعلق نہیں, میں ان میں سے نہیں. اس کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں یہ اس انسان کے لیے ہے جو کافروں کے درمیان رہے اور اپنے دین کو محفوظ نہ رکھ سکے یا اپنی اولاد کے دین کو محفوظ نہ رکھ سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں, ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے جب انسان ایسی جگہ پر رہے جہاں پر اس کا دین محفوظ نہ رہ سکے یا اس کی اولاد کا دین محفوظ نہ رہ سکے, ڈر ہو کہ آئندہ کو میری اولاد کہیں الیاذ باللہ ارتداد میں چلی جائے گی, تو وہاں سے ہجرت کر جانا فرض ہے اور وہاں پر رہنا حرام ہے. وہاں پر رہنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے, اور وہاں پر رہنا اس کی کوئی جواز کی صورت نہیں ہے. اگر کسی انسان کو یہ ڈر لگ جائے کہ میرا یا میری اولاد کا دین محفوظ نہیں رہے گا تو وہاں رہ کر حرام کام کرے گا, اور آنکھیں جب بند ہوں گی سب پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی خاطر, پیسوں کی خاطر, اپنے نام کی خاطر, نمود کی خاطر, رشتہ داریوں کی خاطر, اور تنگی اپنے جہاں تھی اس سے بچنے کے لیے زندگی بظاہر اس نے آرام سے گزار دی, مگر دین اس نے اپنا اور اپنی اولاد کا قائم نہیں رکھا, نہ اس کی کوئی فکر کی, اس انسان کے لیے وہاں رہنا جائز نہیں. شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بڑے بڑے اکابر مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے. اگر آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں جس زمانے میں انگریزوں کا وہاں غلبہ ہوا تو انہوں نے کہا اب اس ملک میں انہی لوگوں کا رہنا جائز ہے جو بچے ہیں یا جو بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں یا وہ لوگ جو انگریزوں کے خلاف کام کر سکتے ہیں, بس ان کا رہنا اس ملک میں جائز ہے, مگر نہ اور اب کسی کا رہنا جائز نہیں رہ گیا. تو وہ کہتے تھے یا وہ جو ہجرت کر نہیں سکتے, کوئی شرعی مجبوری ہے, وہ لوگ وہاں رہیں, اور ہم نہ انگریز کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں نہ انگریز کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو ہم یہاں رہنا بھی درست نہیں سمجھتے. اور وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئے, حرمین شریفین جا کے زندگی انہوں نے گزاری. تو اس لیے ہجرت کا دوسرا حکم یہ, ہجرت کا تیسرا حکم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی ایسے معاشرے میں رہے جہاں پر دین پر عمل زیادہ نہ ہو سکتا ہو, وہ چاہے کہ اس پر اللہ کے قوانین نافذ ہوں, اسلامی حکومت ہو, یہ چیزیں ہوں, ایسی جگہ کو چھوڑ کر کسی اور اچھی جگہ کی طرف ہجرت کر جانا جہاں پر دین کے معاملے میں سہولت ہو, وہ ہجرت کرنا مستحب. اور اس ہجرت کے ضمن میں فقہا نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں رہتا ہو اور کہیں اس کو دین کے معاملے میں زیادہ سہولت مل سکتی ہے, مثلا اپنا مکان چھوڑ کر مسجد کے قریب چلا جاتا ہے. آپ کے معاشرے میں یہاں کی یہ بات زیادہ واضح ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ اسے دین کے احکامات بتانے کو کوئی نہیں ملتا, کسی ایسی جگہ پر جا کر اپنا قیام کر لیتا ہے جہاں اہل علم رہتے ہیں, مسلمانوں کی زیادہ تعداد ہے, اور وہ اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی یعنی دین کو بچانے کا مطلب یہ کہ دین کو زیادہ اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہجرت بہتر ہے اگر کوئی کر لے, لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس انسان پر گناہ نہیں ہے بشرطے کہ اسے اپنی جگہ پر بھی دین کی سہولتیں میسر. ایک تو یہ ہے کہ دونوں جگہ میسر ہیں, ایک جگہ کم ایک جگہ زیادہ, تو کم سے زیادہ کی طرف جانا یہ بہتر ہے, اچھی چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ کہیں پہ سہولتیں میسر ہی نہیں ہیں دین کی اور الیاذ باللہ خطرہ ہے ارتداد کا, تو وہاں سے ہجرت کا کرنا فرض اور وہاں پہ رہنا حرام ہے. اس لیے ان اللہ کے بندوں نے ہجرت کی, اور ہجرت کہاں کی, انہوں نے کہا چلتے ہیں اس غار کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی ہجرت تھی مکہ مکرمہ میں، جب سارے حالات ختم ہو گئے اور تنگی شدید طور پر پیش آ گئی اور اب کوئی ایسا نہیں رہ گیا تھا جو مکہ مکرمہ میں ان کے لیے پشت پناہ بنتا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور بظاہر وہاں دین کا کوئی معاملہ رہا نہیں تھا، کافروں نے بھی پکا طے کر لیا کہ آج رات انہیں شہید کر دیں گے، اللہ نے بھی اسی رات نکلنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک غار میں جا کر تشریف فرما ہوئے، غار ثور جس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک غار میں گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اپنی رحمتیں تم پر نازل کرے گا، یہاں چلو چلتے ہیں، یہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ، انسان اپنا کام کر لے جتنا اللہ کے لیے کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اپنا کام کبھی نہیں روکتے، خدا اپنا کام بھی پورا کرتا ہے بشرطے کہ بندہ اپنا کام کر دے، اور پھر فرمایا انہوں نے کہ اور دیکھو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں نرمی کر دیں، یعنی ہم ہجرت کی نیت سے چلے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا، عین ممکن ہے چلو ہجرت کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اسی لیے دوسرے مقام پر ایک جگہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغمن کثیرم وسعا، ہم اسے بہت زیادہ زندگی کی سہولتیں دے دیں گے، جو آدمی ہمارے راستے میں ہجرت کرے گا، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جائے گا، مگر یہ کہ وہ ہجرت ہوتی بڑی شدید ہے، پہلے مراحل جو گزرتے ہیں، بندے کا ایمان کبھی کبھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اتنا دنیاوی اعتبار سے جھنجھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جب پہنچے تو وہاں کی آب و ہوا اس وقت درست نہیں تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ہجرت توڑ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں ہو سکتا، آپ انہوں نے پھر کہا توڑ دیں، آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے فرمایا بھائی ان للہجرت لشان، تمہیں خبر نہیں ہے کہ ہجرت کتنی شان کی چیز ہے، تمہیں پتا نہیں ہے ہجرت کتنی بڑی چیز ہے، اور اس ہجرت کا اجر، اس ہجرت پر ثواب اتنی بڑی بات تھی کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم دو دوست تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ مکرمہ میں جب تشدد اور یہ چیزیں زیادہ بڑھ گئیں مسلمانوں پر، تو ہم نے ایک دن حاضر ہو کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے قلعے ہیں، یہ جیسے پٹھانوں میں آپ نے دیکھا ہو تو ڈیرے بنا لیتے ہیں الگ ایک جگہ پہ، یہ گڑی بنا لیتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنا اسلحہ اپنی چیزیں رکھتے ہیں علیحدہ، جیسے گاؤں آباد ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس ہمارے قلعے ہیں اور ان میں اسلحہ ہے ہمارا ذاتی، اور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اور ایک طرف سے لڑنا شروع کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، دیکھتے ہیں پھر جو بھی ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت نہیں، اور آپ نہیں گئے، حتیٰ کہ ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد آب و ہوا کی وجہ سے یہ دوست آئے ان میں سے ایک، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میری ہجرت واپس کر دیں، اور مجھے یہاں کی آب و ہوا میں بڑی دقت ہے، بہت زیادہ پریشانی بیماری کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور حالت یہ تھی آب و ہوا کے معاملے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے انسان، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے انسان کہتے تھے کہ جب صبح ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ بل موت ادنا من شراک نالہ، جوتے کے تسمے سے زیادہ موت قریب ہے یا کیا معاملہ، مرنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور بخار شدید لوگوں کو شروع ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ میرے بال جھڑ گئے تھے اس بخار کی وجہ سے، اتنا شدید بخار مدینہ منورہ میں تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا، اور آپ نے فرمایا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عورت بال بکھیرے ہوئے تھی یہاں، اور وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلی گئی، تو تعبیر پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ بیماری نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور بیماری کہیں اور چلی گئی، اور واقعی پھر تو مدینہ منورہ کا ماشاءاللہ موسم بہت ہی اچھا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہجرت کی بیعت توڑنے سے ان چیزوں سے انکار فرما دیا، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اچھا ان کے جو دوست تھے وہ ایک دن گئے، اور صبح باہر کھیتوں میں گئے، بہت دیر تک واپس نہیں آئے، تو یہ جو دوست تھا یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ وہ گئے کہاں ہیں، تو ایک جگہ دیکھا وہ انتقال کر چکے تھے، تو انہوں نے جو دیکھا تو انہوں نے اصل میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں یہ کاٹ لی تھی, درانتی یا کوئی چیز چلا لی تھی, اور خون بہ گیا تھا بہت زیادہ, اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا, خودکشی ہو گئی گویا. تو انہوں نے آ کے اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بات ختم ہو گئی, ایک عرصہ بیت گیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج رات میں نے اپنے اس دوست کو خواب میں دیکھا, فجر کے بعد آئے وہ اور خواب بیان کرنے لگے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا, مسند احمد میں یہ واقعہ آیا ہے, صحیح مسلم میں بھی کچھ اس کا حصہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے اس دوست کو جنت میں ٹہل رہا, بہت خوش تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تیرا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور مجھ سے کہا کہ تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی, اور ہجرت تو اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ہم نے جب قبول کر لیں تو پچھلے سارے گناہ سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں, تو جنت میں چلا جا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو دونوں ہاتھ اپنے دکھائے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے, تو خیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ نہیں مجھ سے ملایا. تو میں نے اس سے جب پوچھا تو پھر اس سے یہ قصہ بیان کیا, کہنے لگے کہ میں جب اللہ کے یہاں پیش ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے بھیج دی جنت بھیج رہے ہیں, ہاتھوں کو بھی درست کر دیجیے. تو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاتھ جو اس کے میں نے خواب میں دیکھے تو وہ خون سے بھرے ہوئے. میں نے کہا تم جنت میں ہو اور ہاتھ تمہارے خون سے بھرے ہوئے, یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جانے کا حکم جب دیا تو میں نے عرض کیا کہ انہیں بھی ٹھیک کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنصلح لکما افسدتا, جو چیز ہم صحیح بنا کر بھیجے دنیا میں اور لوگ خود بگاڑ کر لے آیا کریں, ہم اسے ٹھیک نہیں کرتے, تو اس لیے میرے ہاتھ ایسے ہی ہیں. تو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی جب میرے خواب کی تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لیدی, اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی معاف فرما دیں. جہاں ساری چیزیں معاف ہو گئیں, دو ہاتھ ہیں انہیں بھی. اور طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قصہ ختم ہوا. اور پھر میں نے ایک مرتبہ اسے خواب میں دیکھا, بہت خوش ہاتھ ملایا اس نے مجھ سے. میں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جب تم نے خواب بیان کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے لگ گئی, اللہ نے مجھے بلایا اور فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے دعا کی, ہم تیرے ہاتھوں کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. یہ ہجرت اس شان کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے لیے کرے گا ہم ضرور اس کے لیے وسعت پیدا کر دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا, ایک جگہ پہ آپ سے پوچھا گیا سب سے اچھا ہجرت والا کون ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی ہجرت اس کی ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا. آپ نے فرمایا وہ مہاجر ہے, وہ ترک کر دیتا ہے دل چاہنے کے باوجود, حرام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, حالانکہ جی چاہ رہا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا سب سے اچھا مہاجر وہ ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے حالات کی وجہ سے. کبھی کبھی کسی نیکی کی ضرورت ہو,